السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب العلم، علم کا بیان. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں توفیق بخشی، اور یہ اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہے، ورنہ ہم بندوں کی کوئی اس میں خوبی نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ علم حاصل کرنے کی توفیق بخشی. اور آج ہمارا لیسن شروع ہونے جا رہا ہے کتاب العلم، علم کے بیان میں. علم کیا ہے؟ علم کسے کہتے ہیں؟ علم انسان کو کیا بناتا ہے؟ یا علم سے انسان کیا فائدہ اٹھاتا ہے؟ دیکھا جائے تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے، تین لیٹر پر مشتمل ہے، عین لام میم. علم یعلم تعلیم، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کوئی چیز حاصل کرنا، سیکھنا ایک لمبا پروسیس ہے. آخر یہ علم کی ایسی کیا فضیلت ہے؟ کس بنا پر ہمارے دین اسلام میں علم کو اس قدر ہائی لائٹ کیا گیا ہے؟ اور اس پر کیا ایسی خوشخبری دی گئی یا خوشخبریاں دی گئیں جس کی بنا پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین اور تبع تابعین نے اپنی زندگیاں لگا دیں اور کھپا دیں؟ بعض نے 40-40 سال اپنی عمر کے اسی علم میں لگا دیے، تمام زندگی وہ یہی کام کرتے رہے، علم حاصل کرتے رہے اور آگے لوگوں تک پہنچاتے رہے. تو آخر ایسی کیا خوبی ہے علم میں، اور اس کی اتنی اہمیت کیوں آتی ہے ہمارے دین میں؟ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اصل میں قرآن ہی ہمیں اس بات کا جواب دیتا ہے کہ علم کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے، اتنی ہی قدیم ہے جتنا کہ خود انسان. کائنات کے پہلے انسان، ہم سب جانتے ہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سب سے پہلی نعمت جس سے انہیں نوازا گیا وہ کیا تھا؟ علم. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اس رب نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے. یہاں پر بھی علامہ کا لفظ آیا ہے، آپ دیکھیں، یعنی وہی تعلیم. پھر علم ہی کی بنا پر آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ ٹھہرے، یعنی ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا. تو دیکھا جائے تو اس میں نسل آدم کے لیے بھی ایک فضیلت ہے، اور درجات کی بلندی کا ذکر ہے. درجات کی بلندی ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ درجات کی بلندی کس بنا پر ہے؟ کوئی مال اسٹیٹس پر، کوئی عہدے پر، کوئی خوبصورتی پر، کوئی خاندانی نسب اور حسد پر نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ لوگ جو علم دیے گئے ان کے درجات تو اور بھی بلند ہیں. سبحان اللہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس درجات کی بلندی اسی صورت میں ہے، عطا کی جائے گی جب انسان علم میں آگے بڑھتا رہے گا. جس کا جیسا علم ہوگا اس کو اس حساب سے اس کے درجات ملیں گے اور بلند ہوتے جائیں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بھی دعا میں اس طرح سے نہیں فرمایا کہ اچھا کہو یہ دعا کرو کہ میرے مال میں اضافہ ہو، میری عمر میں اضافہ ہو، میرے بچوں میں اضافہ ہو، میرے سٹیٹس میں اضافہ ہو، میری عزت میں اضافہ ہو. نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن میں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا، اور آپ کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرمائیں. آپ دعا کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے نبی سے کہ آپ یہ دعا کریے کہ میرے علم میں اضافہ فرما. سبحان اللہ، اور آپ کے پاس کون سا علم تھا، کیسا علم تھا؟ آپ کے پاس علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سے ڈائریکٹ آتا تھا، وہی ڈائریکٹ آتی تھی. آپ خود سوچے کہ جنہیں سکھانے والے خود اللہ سبحانہ تعالیٰ، جن کی تعلیم اور تربیت کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اس تعلیم اور تربیت کو لے کر اترنے والے جبریل امین، جو کہ فرشتوں میں سب سے ہائیسٹ لیول والے فرشتے، سب سے زیادہ مقرب، سب سے زیادہ قوی، سب سے زیادہ امین، جن کی دنیا یعنی زمین اور آسمان دونوں پر عزت کی جاتی ہے، تو وہ فرشتے آپ کے پاس وہ علم لے کر آتے تھے۔ تو آپ سوچیں کہ کیا لیول ہوگا، اور یہ کون سا علم تھا سب سے پہلے؟ یہ وحی کا علم تھا۔ اور وحی، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ دو قسم کی وحی ہوتی ہے، ایک وحی جلی اور ایک وحی خفی۔ تو یہ دونوں بھی وحی، ایک قرآن اور دوسرا حدیث، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس سے آیا ہوا علم ہے۔ اسے لے کر آنے والے جبریل امین ہیں، اور اسے ہم تک پیش کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اپنے علم میں اضافے کے لیے دعا کریے۔ تو انسان کو ملنے والے علوم میں سے علم الاسماء، یعنی دنیا کی جو اشیاء کے ناموں کا علم، وہ تو انسان کو زمین پر آنے سے پہلے ہی عطا کر دیا گیا، لیکن آدم علیہ السلام اس علم کی بنا پر بچ نہ سکے، اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو وہاں سے وحی بھیجی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو دیکھا جائے تو اصل جو علم ہے جو انسان کو بہکنے سے بچاتا ہے اور صراط مستقیم سے ہٹنے سے بچاتا ہے، شیطان کے وار سے بچاتا ہے، وہ کون سا علم ہے؟ وہ یہی وحی کا علم ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، پیغمبروں کو دیا وہ علم وحی کے ذریعے سے، اور اسی سے انسان بہکنے سے اور بھٹکنے سے بچ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا اتباع کرے گا اس کو کسی قسم کا خوف اور رنج نہ ہوگا۔ تو یہ ہدایت کا سلسلہ، یہ علم کا سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا، اور جس کی ابتدا ہی ہوتی ہے، آپ دیکھیں ہماری پہلی وحی کیا ہے، اس میں خاص طور سے جو ذکر آیا ہے آپ اس پر غور کریں، علم کا جو لفظ آیا ہے، علمہ، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، جس نے الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم، وہ کچھ انسان کو سکھایا جو کہ وہ نہ جانتا تھا۔ تو آپ خود سوچیں کہ یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خود علم سکھایا، اور کس کے ذریعے سے سکھایا؟ قلم کے ذریعے سے، قلم کا بھی ذکر یہاں پر آ گیا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جب لوح محفوظ میں قلم کو لکھنے کا حکم دیا کہ لکھ جو کچھ ہونے والا ہے، اور قلم نے اللہ تعالی کے حکم سے وہ سب کچھ لکھ دیا جو ہونے والا تھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قلم تو بہت پہلے سے ایجاد ہو چکی تھی۔ تو قلم کے بغیر تو انسان کا تصور ہی نہیں ہے۔ اب آج آپ دیکھیں اور سوچیں کہ آج ہمارا اور قلم کا کیا واسطہ ہے، کیا ہماری نسبت ہے قلم سے اور ہماری زندگی سے؟ آج ہم نے قلم کو، یعنی پین کو، اس طرح سے فراموش کر دیا ہے، بھلا دیا ہے، اور ہمارا اور قلم کا ساتھ اس طرح سے چھوٹ گیا ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں جیسے موت سے انسان دور بھاگتا ہے۔ ہمارے یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر خاندانوں میں یہی کہا جاتا ہے کہ بس موت کا ذکر نہ کرو، خوشی کے موقع پر تو بالکل ہی نہ کرو، اور لوگ سمجھتے کہ موت کا ذکر نہ کرنے سے موت نہیں آئے گی۔ تو کتنی خام خیالی ہے نا۔ تو اسی طرح سے ہمارے یہاں پر قلم سے رشتہ اور ناطہ توڑ دیا گیا ہے۔ بس اسکول پڑھنے تک کے بچے یا لڑکے لڑکیاں کسی طرح مارے باندھے قلم سے ناطہ جوڑے رکھتے ہیں، بہت ہی بیزاری کے ساتھ۔ اور جیسے ہی اسکول ختم ہوئی، اور لڑکیوں کو تو ذہن میں یہی بٹھا دیا جاتا ہے کہ بس تمہاری زندگی کا مقصد تمہاری شادی ہے، لہٰذا جیسے ہی اسکول ختم ہوئی شادی کے انتظار میں، اور شادی ہونے کے بعد پھر تو قلم کو بھول کر بھی نہیں دیکھا جاتا۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ قلم کا رشتہ تو اتنا پرانا ہے ہمارا، اور اس کے ذریعے سے ہی تو اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا ہے، تو اسے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ لکھنے کی عادت کیسے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ کاغذ اور قلم کا جو رشتہ تھا وہ تو ہم نے کب کا ہوا اس کو خیر بات کہہ دیا، اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جبکہ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور 50 مختلف اسناد کے ساتھ موجود ہے، کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور یہاں مسلمان میں سب آ جاتے ہیں، کیونکہ جب مسلم کا لفظ آیا تو اس میں سارے لوگ آ گئے، بچے، بڑے، بوڑھے، عورتیں، مرد، جوان، سب آ گئے اس میں. تو جو چیز انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے وہ کیا ہے؟ علم. ایک شخص اگر علم حاصل نہیں کرتا اور محض کھا پی کر اپنی نسل بڑھا کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو بتائیں کہ اس میں اور ایک جانور میں کیا فرق باقی رہ گیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ انہی مسلمانوں نے دنیا میں ترقی کی ہے جب وہ علم کے راستے پر لگے رہے، تحقیقات میں آگے بڑھتے رہے. اس دنیا میں جس قوم نے بھی ترقی کی، علم کے راستے پر ہی چل کر کی. اور آج کی بھی دور حاضر کی تمام اقوام پر آپ نظر ڈال لیجئے، آپ کو وہی بات نظر آئے گی کہ جو بھی قومیں تحقیق اور تعلیم پر اپنی رقم خرچ کرتی ہیں، اپنے ملک کے لوگوں کو اس میں انوالو کرتی ہیں، وہی آج دنیا کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں، وہی قوم ترقی کر رہی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے کہ اس نے تو علم والوں کے درجے بلند رکھے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ ان سے پوچھے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو درجات کن کے بلند ہیں؟ الذين اوتوا العلم درجات، جو لوگ تم میں سے علم والے ہیں ان کے درجات بلند ہیں، اور جن کو علم ہی نہیں ہے ان کا تو کوئی درجہ ہی نہیں ہے، وہ یکساں ہو ہی نہیں سکتے. تو دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے درجات میں بہت بڑا فرق ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی بھی کامیابی علم کے ذریعے اور تحقیقات کے ذریعے ہے. کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی لائی ہوئی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی تعلیمات یعنی علم وحی کے ذریعے سے ترقی کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی اس کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اسے کامیابی ملے گی. لیکن جب انسان علم سے ناطا توڑتا ہے اور خصوصاً اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات سے منہ موڑتا ہے تو نہ دنیا میں اس کے لیے عزت ہے اور نہ آخرت میں اس کے لیے کوئی خوشخبری ہوگی. تو دیکھا جائے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کوشش کریں کہ جو بھی احادیث ہم ڈسکس کریں تو اس کو اس تناظر میں ہم دیکھیں کہ جس سے علم کا شوق اور علم کی رغبت پیدا ہو. جیسے آپ میں سے بھی بعض لوگ، ہو سکتا ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا قرآن ختم ہو گیا اور قرآن کی تفسیر مکمل ہو گئی، اب ہمیں اور کچھ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، بہت پڑھ لیا 3 سال اور بہت سارے صفحات ہم نے لکھ لیے اور اب تو ہمارے ہاتھ بھی جواب دے گئے لکھنے سے، اتنا زیادہ علم حاصل کر کے کریں گے کیا؟ لوگ بھی آپ کو کہہ رہے ہوں گے کہ اچھا لو اتنی قرآن کی تفسیر پڑھ لی، اب کیا اب مزید پڑھو گے؟ قرآن پڑھنے سے تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو اور پڑھنے سے کیا آئے گی؟ لوگ اس طرح سے بھی طنز کرتے ہیں. تو تبدیلی آئی ہو یا نہ آئی ہو، لیکن الحمدللہ آپ دیکھیں کہ شعور تو آ گیا نا ہمیں، اچھائی اور برائی کا فرق سمجھ میں آ گیا، گناہ اور ثواب کے بارے میں ہمیں تمیز کرنا آ گیا کہ کیا گناہ ہے اور کیا ثواب ہے. تو یہ ایک شعور کا آ جانا اور شعور کا بیدار ہونا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. کبھی نہ کبھی تو ہمارا ضمیر ہمیں بتائے گا کہ ہاں یہ چیز غلط ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے. تو علم کا تو کبھی کوئی اینڈ ہے ہی نہیں، یہ تو راستہ ہے جس پر چلتے چلے جانا ہے. یہ تو قبر میں پہنچ کر ہی ہمارا یہ علم کا راستہ بند ہوگا، ورنہ تو یہ ایک ایسا بحر بے قرار ہے، یعنی ایسا سمندر ہے کہ جس میں ہم کتنا بھی ڈوبیں لیکن پتہ یہی چلتا ہے کہ ہمارے بس انگلی کو ہم نے پانی سے چھوا ہے. یہ علم کا سمندر. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ دل مردہ ہے اور اس کی زندگی علم سے ہے، علم بھی مردہ ہے اور اس کی زندگی طلب پر منحصر ہے. لیکن بہت اہم جملہ ہے، آپ چاہیں تو اس کو نوٹ کر لیجئے کہ دل مردہ ہے اور اس کی زندگی علم سے ہے، علم بھی مردہ ہے اور اس کی زندگی طلب پر منحصر ہے. یعنی اگر انسان علم حاصل کر کے ٹھہر جاتا ہے اور رک جاتا ہے اور اپنا سفر ختم کر لیتا ہے علم کا، تو کہتے ہیں کہ اس لیے علم بھی مردہ ہے، اس کی زندگی اگر اس کو زندہ رکھنا ہے تو اس کی زندگی طلب پر منحصر ہے. یعنی آپ مزید اور طلب کرتے جائیں، یعنی علم کو آپ خیر باد نہ کہیں، کوئی چھوٹا سا علم حاصل کرنے پر آپ اس پر اکتفا نہ کریں، سیٹسفائی نہ ہو جائیں، بلکہ آپ کوشش کرتے رہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں علم ساتھ ساتھ چلتا رہے، علم کی طلب اور علم کی تڑپ بڑھتی رہے اور علم حاصل کرتے چلے جائیں آپ. ابن العربی بہت مشہور، آپ کو یاد ہوگا، کوفی تھے اور بہت مشہور اسکالر گزرے ہیں محدثین میں سے. دیکھا کہ ان کے شاگرد کافی ہوا کرتے تھے، کہا جاتا ہے ایک جمگھٹا سا رہا کرتا تھا. تو دو نئے لوگوں کو انہوں نے دیکھا تو ان کو تھوڑی سی حیرانی ہوئی کہ یہ کون لوگ ہیں، تو پوچھا، تھوڑے سے الگ دکھائی بھی دے رہے تھے، تو ایک شخص سے پوچھا کہ آپ کا نام اور آپ کہاں سے آئے ہیں، تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں اس پیچاب سے آیا ہوں، یہ چین کا بارڈر ہے۔ اب آپ سوچے کہ چین کا بارڈر کہاں اور کہاں کوفہ، لیکن وہاں سے علم کی تلاش میں لوگ حدیث کا علم سیکھنے کے لیے آئے، اور اس زمانے کا سفر آپ جانتے ہیں۔ اور دوسرے طالب علم سے پوچھا کہ تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو، تو اس نے بتایا کہ اندلس سے، اور اندلس بھی بہت دور تھا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ علم انسان کو بلند درجات عطا فرماتا ہے، علم سے انسان کی عزت بڑھتی ہے، پھر علم ایسی دولت ہے، ایسی نعمت ہے کہ جس کے چوری ہونے کا کوئی ڈر نہیں، جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے بینک بیلنس میں بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے۔ دنیا کا کوئی بزنس انسان کے مرنے کے بعد بڑھتا نہیں ہے، یقین جانیے، لیکن علم یہ ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسی نعمت ہے، جو مرنے کے بعد بھی اگر اس نے کوئی ایسا کام کر گیا ہے، علم کے پھیلانے کا کام، علم کی تبلیغ کا کام، تو وہ مرنے کے بعد بھی ملٹی پلائی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور مجھے ہمیشہ امام بخاری اور امام مسلم اس معاملے میں بہت خوش قسمت نظر آتے ہیں، اور میں ہمیشہ انہی کی زندگیوں پر نظر ڈالتی ہوں، اس لیے شوق میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور میں امام بخاری کی کتاب جب بھی پڑھتی ہوں، یا صحیح بخاری کی حدیث کہیں پڑھتی ہوں، تو مجھے ہمیشہ یہی محسوس ہوتا ہے کہ امام بخاری کو آج دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کا لکھا ہوا کام، امام بخاری اور امام مسلم کا لکھا ہوا کام آج بھی دنیا میں جاری ہے، آج بھی یہ کتابیں پڑھی جاتی ہیں، آج بھی لوگ ان کو دعائیں دیتے ہیں، ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ تو مجھے ہمیشہ موٹیویشن ملتا ہے، ہمیشہ میرے شوق میں اضافہ ہوتا ہے کہ میں کیوں نہ آگے بڑھوں۔ تو یہی شوق ہم کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہے، بڑھتے رہنا ہے، علم کے میدان میں ہمیں آگے چلتے ہی چلے جانا ہے، یہاں تک کہ ہماری موت آ جائے اور ہم کوئی ایسا کام کر جائیں جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے ثواب جاریہ ہو، صدقہ جاریہ ہو، ہمارا جو آخرت کا بینک اکاؤنٹ ہو اس میں ہمارے بیلنس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے، ملٹی پلائی ہو ہمارا اجر انشاءاللہ۔ تو کوئی ایسا کام کر جائیں، یہ بات ہم سوچیں کہ علم کے میدان میں میں ایسا کون سا کام کر سکتی ہوں جو میرے حق میں، میرے فیور میں صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ اور اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا علم کا شوق پیدا ہو گیا تھا جس دور کی اللہ کے رسول نے تعریف فرمائی ہے، بلکہ اس کے بعد بھی 600 سال تک کے مسلمان علم میں بہت آگے رہے، بہت آگے، 600 ہجری تک۔ اس کے بعد بھی گاہے بگاہے ایسے اسکالرس پیدا ہوتے رہے کہ جن کی کوئی نظیر نہیں ملتی، جیسے کہ حافظ ابن حجر اسقلانی ہیں، اس سے پہلے امام ابن تیمیہ ہیں، پھر حافظ ابن قیوم ہیں، یہ سب۔ اس کے بعد بھی اور بہت سارے اسکالرس ملتے ہیں۔ 1000 سالہ تاریخ بھی ہماری کیسی بھی گئی گزری ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی الحمدللہ بہت اچھی تھی، مسلمانوں کا عروج تھا، پھر زوال شروع ہوا 1000 سال کے بعد، اور آج تک ہم اس زوال میں مبتلا ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جب جاتے ہیں نا کسی ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں، جب دنیا کے ہو کر رہے تو دنیا ہی کے ہو کر رہ گئے، پھر ہم نے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا، قرآن اور حدیث کو تو ہم نے لپیٹ کر رکھ دیا جس دانوں میں کہ یہ تو ہمارے پڑھنے کی چیزیں ہیں نہیں، اور بھلا ہم کہاں اتنے قابل، یہ تو عالموں کی اور بڑے بڑے اسکالرس کے پڑھنے کے لائق چیزیں ہیں، ہم تو بھائی چھوٹے موٹے لوگ، ہمارا یہ علم سے کیا واسطہ اور کیا تعلق۔ اور پھر ہم نے اپنا تعلق جوڑ لیا دنیا سے، دنیا کی تمام ان چیزوں سے جس میں انسان پڑھ کر سوائے خسارے کے کوئی حاصل نہیں کر سکتا، کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ کھانے پینے میں لگ گئے، پہننے اوڑھنے میں، ہماری زندگی کا مقصد بس پہننا اوڑھنا، کھانا پینا، غیبتیں، شاپنگ، اور بس ادھر ادھر کی باتیں ہے یا نہیں؟ آپ بتائیے، آج میجورٹی ہم مسلمانوں کی انہی خرافات میں انوالو ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ ہم اپنی زندگی کو ان خرافات کی نظر کر دیں، کہ دنیا کے پیچھے ہم دوڑیں، دنیا کے تمام چیزوں میں کمپٹیشن کریں؟ نہیں۔ تو اس زمانے کے جو عام لوگ تھے، ان اسکالرس تو تھے ہی تھے، عام لوگ بھی علم حاصل کرتے تھے، بیسک علم تو ہر کوئی حاصل کرتا تھا، ایون اس زمانے کی جو کنیزیں ہوا کرتی تھیں، جو غلام طبقہ ہوا کرتا تھا، وہ بھی اس قدر عقل مند اور علم میں ماہر ہوتے تھے کہ ان کے مالک جو بڑے بڑے اسکالرس ہوتے تھے، محدث ہوتے تھے، وہ اپنی کنیزوں سے، اپنے غلاموں سے پوچھتے تھے اکثر مسائل اور ان سے بہت کچھ ان کو سیکھنے کو ملتا تھا. اسی طرح سے ایک مشہور واقعہ ہے, حافظ ابن اساکر نے لکھا ہے کہ ان کے استاد خواتین میں بھی علم کو عام کرتے تھے. تو وہ بتاتے ہیں کہ وہی ابن سماک کوفی ہی کے بارے میں بتاتے ہیں. ابن سماک کوفی یہ بھی کوفہ کے تھے اور بہت مشہور تھے, بہت ہی مشہور عالم تھے کہا جاتا ہے, یعنی اس وقت ان کے جیسا اور ان کے پائے کا کوئی عالم وہاں موجود نہیں تھا. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی تقریب میں یا کوئی محفل میں جو کہ علم ہی کی مجلس تھی تقریر کی. جب تقریر ختم ہو گئی تو واپس گھر آ کر اپنی کنیز سے پوچھا کہ میرا طرز بیان کیسا تھا. تو کنیز نے جواب دیا, تقریر تو اچھی تھی مگر یہ نقص تھا کہ ایک ہی بات آپ بار بار کہتے تھے. ابن سماک نے کہا, ایسا اس لیے میں کہتا تھا کہ جو لوگ پہلی مرتبہ بات نہ سمجھیں وہ دوسری مرتبہ سمجھ جائیں. تو لائق اور فائق کنیز بولی. اب آپ دیکھیں کہ وہ کنیز اس کا اس زمانے کے جو کنیزیں ہوا کرتی تھیں ان کا علم کا لیول کتنا ہائی ہوتا تھا, اور ان کے علم کے لیول ہائی ہونے کی وجہ سے ہی ان کے جو مالک ہوا کرتے تھے جو کہ محدث بھی تھے عالم بھی تھے تو وہ ان سے مشورہ لیا کرتے تھے, ان سے رائے لیا کرتے تھے. تو وہ کنیز بولی کہ جب تک لا علم فہم حاصل کرتے اہل علم مقدر ہو چکے ہوں گے. یعنی اب دیکھیں نا اس کی ہمت کنیز کی کہ وہ کس قدر سمجھدار تھی کہ اس نے پہلے تو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ کی یہ غلطی تھی. جب انہوں نے اس کا ریزن دیا کہ میں نے غلطی کے طور پر نہیں, میں اس لیے بار بار دہرا رہا تھا بات کو تاکہ نہ سمجھ جو سمجھ نہ سکے ہوں وہ سمجھ لیں, تو کہنے لگی کہ علم کی مجلس میں سبھی لوگ برابر تو نہیں ہوتے, نہ سمجھ بھی ہوتے ہیں سمجھدار بھی ہوتے ہیں. اگر آپ نہ سمجھ کو سمجھانے میں لگ گئے تو جو علم والے تھے جو سمجھدار تھے وہ تو آپ کی تقریر سے بیزار ہو گئے ہوں گے. تو یہ آپ دیکھیں اس زمانے کی کنیزوں کا لیول تھا, یعنی جو غلام طبقہ ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے گھروں کے ہوتے ہیں کام کرنے والے کام کاج کرنے والے. اب آپ دیکھ لیں ان کا آپ طرز بیان طرز انداز اور طرز اسٹائل کہہ لیں آپ جو رہن سہن لیونگ اسٹائل, کہ آج ہمارے یہاں کے جو کام کرنے والا طبقہ ہے ان کو تو نماز کی بھی فکر نہیں ہے, اور نماز کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم کہ پانچ نمازیں ہیں اور پانچ نمازوں میں کتنے فرض اور کتنے نفل ہیں اور کتنی سنتیں ہیں, یہ تک نہیں معلوم آج ہمارے یہاں کے کام کرنے والوں کو الا ماشاء اللہ. اور اس زمانے کے کام کرنے والوں کا آپ لیول دیکھیں کس قدر وہ علم میں آگے تھے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ علم کا کس قدر شوق بڑھ گیا تھا کہ ہر فرد گھر کا ہر فرد چاہے وہ جس بھی لیول سے تعلق رکھتا ہو, چاہے وہ مالک ہو نوکر ہو یا گھر کی خاتون ہو یا بچے ہوں, ہر کوئی علم کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتا تھا. اور اسی بنا پر صحابہ کرام کا بھی یہی حال تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا چاہتے تھے, زیادہ سے زیادہ علم آپ سے حاصل کرنا چاہتے تھے. تو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بہت مشہور صحابی گزرے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بے انتہا محبت تھی ان کو. تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنو تمیم خوشخبری قبول کرو. انہوں نے کہا, کچھ عطا بھی کیجئے. پھر اہل یمن میں سے کچھ لوگ آئے, آپ نے ان کے لیے بھی کہا کہ خوشخبری قبول کرو, اس لیے کہ بنو تمیم نے قبول نہیں کیا. یعنی جو بنو تمیم تھے انہوں نے کیا کہا کہ ہم اس وقت قبول کریں گے کہ جب آپ ہم کو کچھ عطیات دیں گے. تو اللہ کے رسول نے جب ان کو عطیات نہیں دیے تو انہوں نے وہ خوشخبری قبول نہیں کی. اس کے بعد یمن سے کچھ لوگ آئے, انہوں نے عرض کیا, ہم نے اسے قبول کیا. یعنی جو یمن والے لوگ آئے تھے انہوں نے قبول کیا, اور ہم آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور اس کی ابتدا کے مطابق سوال کریں. یعنی کیسے ابتدا ہوئی, آپ دیکھیں کتنے عقل مند لوگ تھے اور کتنے انٹلیکچوئل تھے کہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور کہا کہ ہم آئے ہی اس لیے ہیں کہ ہم دین کی باتیں معلوم کریں. تو اس کی ابتدا کب ہوئی تھی اس کے بارے میں ہم سوال کریں, اور اس سے پہلے کیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے کوئی شے نہیں تھی اور اس کا عرش پانی پر تھا, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. پھر اس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور لوح محفوظ میں تمام چیزیں لکھ دیں. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں بتا رہے تھے کہ ایک شخص میرے پاس آیا, کس کے پاس, یعنی عمران بن حسین کے پاس, اور کہنے لگا, اے عمران اپنی اونٹنی کی خبر لے, وہ بھاگ گئی ہے. میں اس کی تلاش میں چل پڑا اور میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں جاؤں، لیکن مجھے جانا پڑا، میں اس کی تلاش میں چل پڑا تو دیکھا کہ وہ سراب کے پرے نکل گئی تھی، یعنی بہت دور چلی گئی تھی۔ اور اللہ کی قسم مجھے یہی پسند تھا کہ اونٹنی چلی جاتی مگر میں آپ کے پاس سے نہ اٹھتا، یعنی ان کو اتنا علم کا شوق، اتنی زیادہ سیکھنے کی ان کے اندر طلب اور تڑپ تھی کہ ان کی اس وقت اونٹنی سب سے زیادہ بڑا سرمایہ تھی انسان کے لیے۔ یعنی اونٹنی ہونا کسی کے پاس، جیسے آج کے دور میں کار اگر ہے اچھی تو اس زمانے میں اونٹنی کا ہونا تھا۔ تو اگر کار چلی بھی جاتی، یعنی اونٹنی چلی بھی جاتی، تو وہ کہتے کہ مجھے کوئی اس کا اندیشہ نہیں تھا کہ کاش اونٹنی چلی ہی جاتی اور مجھے اسے ڈھونڈنا نہ پڑتا اور وہ شخص آ کر مجھ سے نہ کہتا اور میں اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ کر وہ علم کی باتیں سیکھتا۔ ان کو اس مجلس میں اتنا مزہ آ رہا تھا، کیونکہ اس میں آپ دیکھیں کہ ابتدا کی بات ہے۔ اس حدیث میں یہ پوچھا گیا تھا کہ اس دین کی یا اس دنیا کی ابتدا کیسے ہوئی اور اس سے پہلے کیا تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا تو نہیں بنائی تھی، بس یہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، باہم جڑے ہوئے تھے، جیسے کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ ففتقناہما، پھر ہم نے کیا کیا، یہ جڑے ہوئے تھے تو ہم نے اسے جدا جدا کر دیا۔ کانتا رتقن ففتقناہما، کہ یہ باہم ملے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے پہلے کچھ نہیں تھا اور اللہ کا عرش پانی پر تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی۔ اسی دوران میں آپ اتنی اہم بات بتا رہے تھے کہ اس میں کوئی شخص نے آ کر مجھ سے کہہ دیا کہ جاؤ تمہاری اونٹنی کی خبر لو، وہ بھاگ گئی ہے، اور میں سوچتا رہا کہ کاش یہ اونٹنی بھاگ ہی جاتی اور میں اللہ کے رسول سے علم کی باتیں سیکھتا رہتا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ علم کی طلب اور تڑپ تھی، یہ علم کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ یہ صحابہ کرام میں یہ کون لوگ تھے؟ یہ عرب کے رہنے والے لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کا پہلے کوئی کسی تہذیب اور تمدن سے کوئی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ یہ لوگ اپنے حافظے پر بہت زیادہ یقین کرنے والے لوگ تھے، زیادہ قلم اور کاغذ سے ان کو دلچسپی نہیں تھی، یہ یاد کر لیا کرتے تھے، اور اسی لیے علم کو ان لوگوں نے یاد رکھا، یعنی احادیث کو، اور پھر یہ احادیث ہم تک پہنچی الحمدللہ۔ دھیرے دھیرے ہم جب بھی آگے کے چیپٹر پر بڑھتے جائیں گے احادیث میں، تو ہم اس پر ڈسکشن کریں گے کہ پہلے زمانے میں ان لوگوں کو کس طرح سے علم کا شوق تھا اور کیسے کیسے ان لوگوں نے علم حاصل کیا۔ تو آئیے ہم آج ایک حدیث لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فضل العلم، باب علم کی فضیلت۔ وقال اللہ عز وجل یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ وقوله رب زدنی علما۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں فرمایا، جو تم میں ایماندار ہیں اور جن کو علم ملا، اللہ ان کے درجے بلند کرے گا اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ نیز سورہ طہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پروردگار مجھے اور زیادہ علم دے۔ یعنی علم کی فضیلت میں پہلے امام بخاری یہاں پر یہ قرآن کی آیت لے کر آئے ہیں، اور یہ بہت مشہور آیت ہے جو کہ ابھی ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں سورہ مجادلہ میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کے درجات بلند کرتا ہے جو علم دیے گئے ہیں، جن کا علم زیادہ بہتر ہے، بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تم میں سے جو ایمان والے ہیں، اور وہ جن کے علم میں درجات ہیں تو ان کے درجے بلند ہیں، جن کو علم ملا ان کے درجے بلند ہے۔ اور دوسری قرآن کی جو آیت ہے، وقل رب زدنی علما، اور کہہ دیجئے یعنی دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو یہ علم کی فضیلت پر یہی دو قرآن کی آیت کافی ہیں، ویسے تو اور بہت ساری ہم کو آیت ملتی ہیں لیکن امام بخاری یہ دو آیت لے کر آئے ہیں۔ باب من سئل علما وهو مشتعل في حديث فأتم الحديث ثم أجاب السائل۔ باب جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ دوسری بات کر رہا ہو، پھر اپنی بات پوری کر کے پوچھنے والے کا جواب دے۔ آج ہم نے باب 43 اور 44، یہ دو ہم باب ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا ہمارا ہو چکا جو قرآن کی آیت تھی، اور دوسرا باب یہ حدیث پر مشتمل ہے 44، کہ جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ دوسری بات کر رہا ہو، پھر اپنی بات پوری کر کے پوچھنے والے کا جواب دے۔ یعنی چونکہ یہ علم سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے اس حدیث کو یہاں لایا گیا ہے، کیونکہ علم یعنی جو سوال کرنا وہ بھی علم ہے، کیونکہ سوال کس لیے کرتا ہے انسان؟ علم حاصل کرنے کے لیے، معلومات کے لیے سوال کرتا ہے، تاکہ اس کے علم میں اضافہ ہو۔ حدثنا محمد بن سنان حدثنا فلیح قال وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي قال حدثني هلال بن علي أن أتى ابن يسار أن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فقال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ہم سے بیان کیا محمد بن سنان نے کہا ہم سے بیان کیا فلح نے اور دوسری سند اور مجھ سے بیان کیا ابراہیم ابن منذر نے کہا ہم سے بیان کیا ہلال بن علی نے انہوں نے عطا بن یسار سے انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے ان سے باتیں کر رہے تھے اتنے میں ایک گنوار یعنی ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا قیامت کب آئے گی آپ اپنی باتوں میں مصروف رہے دیہاتی کو جواب نہ دیا بعض لوگ جو اس مجلس میں حاضر تھے کہنے لگے آپ نے دیہاتی کی بات سنی لیکن پسند نہ کی اور بعض کہنے لگے نہیں آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں اس لیے جواب نہیں دیا جب آپ اپنی باتیں پوری کر چکے تو میں سمجھتا ہوں یوں فرمایا وہ قیامت کو پوچھنے والا کہاں گیا اس دیہاتی نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سن لے جب امانت یعنی ایمانداری دنیا سے اٹھ جائے تو قیامت کا منتظر رہے اس نے کہا ایمانداری یعنی امانت کیوں کر اٹھ جائے گی آپ نے فرمایا جب کام نالائق کو دیا جائے تو قیامت کا منتظر رہے یعنی جب امانتیں کسی ایسے شخص کے سپرد کر دی جائے جو کہ اس کا اہل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے قیامت آنے والی ہے یعنی یہی وقت قیامت کا ہے سمجھے تو ایکچولی یہ حدیث کو یہاں پر امام بخاری اس لیے لائے ہیں ہے تو یہ قیامت کے سوال کے بارے میں حدیث لیکن یہاں پر علم کی بات پوچھی جائے تو جواب دینے والے کو کس طرح سے جواب دینا چاہیے تو اس سے ہمیں یہ آداب سیکھنے کو ملتے ہیں کہ پہلی بات تو اگر کوئی مجلس آلریڈی چل رہی ہو منعقد ہو اور اس میں کسی بات پر کوئی تقریر کوئی درس کوئی اس طرح کی چیز ہو رہی ہو تو بیچ میں سوال نہیں کرنا چاہیے تاکہ یعنی یہ ایک طرح سے انٹرپٹ کرنا ہوتا ہے نا بیچ میں کسی کو ڈسٹرب کرنا ہوا وہ لنک ٹوٹ جاتا ہے یعنی جو کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے جس بھی ٹاپک پر تو بیچ میں سے اگر کوئی سوال کر دیتا ہے تو وہ لنک باقی نہیں رہتا بیچ میں سوال کرنے کی وجہ سے تو تھوڑا صبر کرے انتظار کرے کیونکہ اللہ کے رسول نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا اور آپ نے بیچ میں سے اپنی گفتگو کو چھوڑ کر یا اس کو بیچ میں یا اس گفتگو میں بریک دے کر آپ نے جواب نہیں دیا بلکہ آپ نے اپنی بات مکمل کی اس کے بعد آپ نے جواب دیا اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو بولنے والے ہیں یعنی جو مدرس ہیں یا مقدر ہیں یا معلم ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے اسٹوڈنٹس میں یہ آداب پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ ٹاپک ختم ہونے کے بعد اپنے سوالات پوچھے نہ کہ عین بیچ میں سوال کرے جس کی وجہ سے دوسرے بھی ڈسٹرب ہوں اور خود بولنے والا بھی ڈسٹرب ہو اس کو وہ لنک باقی نہیں رہتا دوسری بات یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سوال پوچھنے والا ٹھیک ہے سوال پوچھنے والے نے سوال پوچھ لیا اب جو آس پاس لوگ بیٹھے رہتے ہیں ان کو بے چینی ہوتی کہ اچھا اس سوال کا جواب نہیں دیا گیا کیوں کہیں ناراض تو نہیں ہو گئے اسکالر جو بولنے والے ہیں ایسی بات نہیں ہے یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرح سے ہمیں حلم نظر آتا ہے کہ آپ کتنے حلم اور کتنے حلیم اور کتنے بردبار تھے اور کتنا ٹھہراؤ تھا آپ میں ہم سے کیا ہو جاتا ہے کہ ہم بے اختیارانہ اگر کسی نے بیچ میں سے کچھ بول دیا پوچھ لیا تو ہم فوراً بول دیتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات مکمل کی اس کے بعد آپ نے جواب دیا تو دونوں طرف سے ہم کو یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ جو معلم ہو وہ بھی اپنے آپ پر کنٹرول رکھنے والا ہو اور جو پوچھنے والا ہو جو مجلس میں بیٹھا ہو اس کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا کنٹرول کرے یا اپنے سوالات کو وہیں ایک کاغذ پر لکھ کر رکھ لے اور پھر ٹاپک جب اختتام کو پہنچے جب تقریر اختتام کو پہنچے اس کے بعد اپنا سوال پوچھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ معلم کو اس بات کی اجازت ہے کہ اگر سوال پوچھنے والا بیچ میں سے سوال پوچھتا ہے تو وہ جواب نہ دے بلکہ اپنی بات مکمل ہونے کے بعد جواب دے، چاہے وہ علم کی بات ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ علم کے بارے میں، یعنی علم ہی تھا نا ایکچولی، وہ سوال پوچھ کر یہ بات معلوم کرنا چاہتا تھا کہ قیامت کب آئے گی، اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال پر ہی سوال کر دیا کرتے تھے تاکہ سامنے والا تھوڑا سا چونک جائے، الرٹ ہو جائے، یا اس کی اہمیت کو جان لے کہ مین چیز کیا ہے۔ مین چیز یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، مین بات یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث سے ہمیں علم کی مجلس کا پتہ چلتا ہے کہ علم کی مجلسیں کیسی ہوں، اور علم کی مجلس میں معلم کو اور طالب علم کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے ہمیں، جیسے آپ کے پاس بھی دعاؤں کا کارڈ ہوں گا، علم کی دعاؤں کا کارڈ، ہمیں بار بار دعائیں کرتے رہنی چاہیے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی جو کہ قرآن میں موجود ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، اسے جتنا پڑھیں اتنا کم ہے، اور اس میں خاص طور سے جو لفظ ہے یفقہوا قولی، کہ اللہ تعالیٰ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اے اللہ تعالیٰ میری زبان میں وہ تاثیر دے، میری زبان میں وہ اثر دے کہ جس کی بنا پر لوگ میری بات سمجھ جائیں۔ وہ جیسے آتا ہے نا، انداز بیان گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ تو ہماری بات کرنے کا انداز، ہمارے بتانے کا انداز ایسا ہو کہ جس سے لوگ اس کو سمجھ سکیں، ان کے دلوں میں بات پہنچائے، وہ عمل کرنے والے بنیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جو ابھی ہم نے دعا پڑھی، اور رب زدنی علما، کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ پھر بخاری اور مسلم ہی کی دعا ہے، اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ تعالیٰ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما۔ اور یہ دعا بھی بہت بہترین ہے کہ یہ دین کی سمجھ آ جانا، فقہ یعنی انسان کی بصیرت، اس میں وہ دور اندیشی پیدا ہو کہ وہ الفاظ اور آیات کو دیکھ کر اس کے اندر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو، وہ اس کی گہرائی کو سمجھ لے۔ ایک بہت اچھا کوٹیشن کسی نے بھیجا تھا، آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تدبر القرآن، یعنی تدبر قرآن کیا ہے؟ یثبت القلب، دل کا کسی چیز پر جم جانا، ویسدد الرائی، اگر آپ سے کوئی سوال پوچھے کسی آیت کے بارے میں یا کسی حدیث کے بارے میں، تو اس وقت آپ فوراً آپ کا وہ جواب دینا کہ جو ایگزیکٹ جواب ہو، یعنی الحمدللہ یعنی آپ کا اتنا ڈیپ مطالعہ ہو قرآن میں یا حدیث میں کہ آپ سمجھ جائیں کہ پوچھنے والے نے کیا بات پوچھی ہے، اور آپ اس کو مطمئن کر دیں، یعنی آپ اپنی جو رائے دیں اس کے بارے میں وہ رائے بالکل درست ہو، یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق ہو جو کہ مفسرین نے اس کے بارے میں بتائی ہو۔ یعنی ویسدد الرائی، وہ اپنا ایسا اوپینین دے، گیو دیم این ایگزیکٹ اوپینین، کہ کوئی اگر سوال کرے تو وہ صحیح جواب دے سکے۔ اور یہ اسی لیے جو اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا ہے، کذالک لنثبت به فؤادک، اور اسی طرح سے یہ ہم نے آپ کے دل کو مضبوط کر دیا، ثابت قدم کر دیا آپ کو، آپ کے دل کو اس بات پر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے اس بات پر بالکل جم گیا تھا۔ تو یہ ایکچولی انسان کے اندر تدبر کیسے پیدا ہوتا ہے کہ جب تک کہ علم نہیں ہوگا، مطالعہ نہیں ہوگا، تدبر کیسے آئے گا؟ آپ بتائیں، ہم سمجھتے کہ اچھا بس اس سے سن کر تدبر آ جائے گا، تو نہیں، جب تک کہ ڈیپ مطالعہ نہ ہو، گہرائی کے ساتھ جب تک کسی علم کو حاصل نہ کیا جائے، اس کی گہرائی میں نہ جایا جائے، وہ بصیرت ہمارے اندر نہ ہو، تب تک یہ چیز نہیں پیدا ہو سکتی۔ تو بہرحال اللہم فقہنی فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین کی بصیرت، دین کی فقہ، دین کی سمجھ عطا فرما۔ پھر ہم دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا اور قبول ہونے والے عمل کا اور پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اے اللہ تو نے جو ہمیں سکھایا ہے اس کے ساتھ ہمیں نفع دے، اور ہمیں وہ سکھا جو ہمیں نفع دے، اور ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ پھر صحیح مسلم کی ایک اور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها، اے اللہ میں پناہ مانگتی ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اور اس دل سے جو نہ ڈرے، اور اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ پھر قرآن دعاؤں میں ہم دیکھتے ہیں ایک دعا ہم کو ملتی ہے سورہ شعراء کی، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربی حبلی حکمم و الحقنی بالصالحین وجعلی لسان صدق فی الآخرین وجعلنی من ورثت جنت النعیم۔ اے میرے رب، مجھے حکم عطا کر اور مجھے صالحوں کے ساتھ ملا، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر، اور مجھے نعمتوں بھری جنت کے وارثوں میں شامل فرما۔ سبحان اللہ، بہت ہی اچھی دعا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ دعا ہماری قبول ہو، کہ واقعی میں ہمیں اللہ تعالی ہمیں حکمت، ہمیں صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا کرے، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملائے، اور ہم کو ایسی سچی ناموری عطا کرے جو کہ شہرت کے لیے نہیں ہے، جھوٹی شہرت کے لیے، بلکہ ہمارا نام واقعی میں نیکیوں میں باقی رہے، کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے نیک کام کو لوگ فالو کرنے والے بنے، تاکہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور ہمیں اپنی ان نعمتوں بھری جنت عطا فرما یا اس کا وارث بنا جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے پیدا کی ہے۔ پھر ترمذی کی ایک حدیث ملتی ہے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے اللہ میرے دل میں میری ہدایت ڈال دے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا۔ کیونکہ علم کے راستے میں کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ یہ انسان کا نفس۔ بعض اوقات انسان علم حاصل کرتا ہے لیکن کبھی شہرت کے لیے، کبھی ناموری کے لیے، کبھی دکھاوے کے لیے، تو ہم کو ہمیشہ اس سے بچنا چاہیے۔ اور پھر یہ دعا، اللہم ارین الحق حقا وارزقنا اتباعا وارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، یہ ایکچولی حدیث نہیں ہے، یہ دعا ہے، ہو سکتا ہے تابعین، تبع تابعین اور نیک لوگوں نے کی ہو دعا یہ، تو دعا ہے بہت اچھی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے حق کو حق ہی دکھا، اور پھر مجھے اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل ہی دکھا تاکہ میں اس سے اجتناب برت سکوں، دور رہ سکوں۔ کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں حقیقت سمجھ میں نہیں آتی، بعض اوقات ہم کسی کو آنکھیں بند کر کے فالو کرتے ہیں، بالکل اندھی تقلید، اور یہ چیز بعض اوقات انسان کو گڑھے میں گرا دیتی ہے۔ تو ہمیں صحیح لوگوں کی پہچان کروا، ہم صحیح لوگوں کو فالو کرنے والے بنے جو واقعی میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جو ہماری صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں صراط مستقیم کی طرف، ہمیں انہی کو فالو کرنے والا بنا۔ ہمیں چیزوں کی حقیقت ویسے ہی دکھا کہ ایسا نہ ہو کہ دھوکے میں آ کر ہم اس کو پکڑ لیں اور وہ انگارہ یا ہمارے لیے تباہی کا باعث ہو۔ تو ہمیں اشیاء کی حقیقت ویسے ہی بتا جیسے کہ اس کی حقیقت ہے، تاکہ ہم اس سے برا ہو تو اجتناب برت سکیں، اور اچھی چیز ہو تو اس کو پکڑ سکیں، اتباع کر سکیں۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے علم کی یہ مجلسیں چلتی رہے جب تک کہ ہماری سانس باقی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے راضی ہوں، اور ہم اپنے انجام پر خوش ہوں انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔